الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مجد الرفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی مکتوبات شریف کی تشریح ہو رہی ہے. آج انشاءاللہ حضرت کے مکتوب نمبر 11 کی تشریح ہوگی. یہ مکتوب شریف بعض مکاشفات اور اپنے قصور کی دید اور تمام اعمال و اقوال میں اپنے آپ کو تہمت زدہ قرار دینے کا مقام حاصل ہونے اور شیخ ابو سعید ابو الخیر قدس سرو کے اس کلام کا صرف بیت ظاہرونی کے بیان میں، جو نے فرمایا کہ جب عین نہیں رہتا تو اثر کہاں رہتا ہے، اور بعض احباب سلسلے کے حالات کے بیان میں، یہ بھی اپنے محترم پیر و مرشد بزرگوار کی خدمت میں لکھا. حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف یہ علوم و معارف کا ایک پورا ایک طویل سلسلہ ہے، اور اس میں حضرت نے مختلف حضرات کو جو خطوط لکھے ان کے حال کے مطابق ان کو یہ جو مقامات ہیں ان کی تشریح بتائی ہے. کسی واز میں، دروازہ بند کر لیں، کسی واز میں یا کتاب میں معاملہ ایک ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوری جنرل پبلک کو سامنے رکھ کر بات کی جاتی، سب کو ذہن میں رکھ کر کہ اس قسم کے لوگ اسے مخاطب ہیں، لہذا اس کے اندر تشریحات خود موجود ہوتی. لیکن اگر کسی کو خط لکھا جاتا ہے تو اس میں پھر اس شخص کے حال کے مطابق، مثلا کوئی عالم ہے تو عالمانہ زبان میں بات ہوتی ہے، یا کوئی عامی ہے تو پھر ان کے ساتھ عوامی زبان میں بات ہوتی ہے. اس وجہ سے بعض مکتوبات شریف جو بہت گہرے ہوتے ہیں تو ان کی تشریحات کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. لیکن بہرحال سارے مکتوبات سب کے لیے ہے بھی نہیں، ظاہر حال و مقام کے لحاظ سے بات ہے، لیکن جن کے لیے ہے ان سے آپ روک بھی نہیں سکتے کہ جن کے لیے ان تک پہنچ جائیں. تو اس وجہ سے اس میں ترتیب کچھ تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، یعنی اس کا فیصلہ کرنا. تو جن حضرات کو جو باتیں سمجھ میں آ جائے اللہ کا احسان ہے، اور جو سمجھ نہ آئے تو اس کو سمجھے کہ شاید مجھے کچھ زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے، مطلب یہ تھوڑی سی بحث بنانے کی ضرورت ہے کہ بہت ساری باتیں یقیناً، جیسے یونیورسٹی میں مختلف کلاسز لگتی ہیں، تو ایم ایس سی کی کلاسز بھی ہوتی ہیں، بی سی کلاسز بھی ہوتی ہیں، ہاں جی، اور کالج میں فیسی کلاسز بھی ہوتی ہیں. اب فیسی کلاس کو ہم کوئی ایم ایس سی کا سبجیکٹ پڑھائیں تو نہ ان سے گلہ ہے کہ ان کو سمجھ نہ آئے، اور نہ ان کو اس کی ریس ہونی چاہیے کہ ہمیں کیوں سمجھ نہیں آئی، کیونکہ بنیاد جب تک موجود نہ ہو، پری ریکوزٹ نالج موجود نہ ہو، تو پھر کیسے اس کے بارے میں وہ جان سکتے ہیں. ہمارے بزرگوں میں مولانا عبداللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، بہت سین تھے یہ، ابتدا میں سکھ تھے، اور یہ جو ہے میراث جیسے خشک مضمون اس کو دیکھ کر یہ مسلمان ہوئے تھے، بہت ذہین تھے. تو عشاء اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو علوم ہے اللہ پاک نے ان پہ کوئلے تھے، تو دیوبند میں اس کا درس دیا کرتے، لیکن اس درس کے لیے ان نے کوالیفیکیشن کے لیے جو معیار بنایا تھا، تو ان نے چند بہت گہری کتابیں بتائی تھی کہ اگر یہ کتابیں کسی نے پڑھی ہو تو پھر میں ان کو پڑھاؤں گا، اور جو نئی کتابیں نہیں پڑھی تو وہ میں ان کو نہیں پڑھاؤں گا، اصول تھا. لہذا جو حضرات، چونکہ علماء کی جگہ تھی، جو بند تو بظاہر بہت بڑا انسٹیٹیوٹ تھا، تو اس میں جن لوگ ان چیزوں کی مناسبت ہوتی تھی تو حضرت کے پاس جاتے ان سے وہ علوم پڑھتے. اب اس دور میں ہم اگر ان علوم کو پڑھانے لگے تو ہمیں کیا اس طرح لوگ میسر آ سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا. اول تو دلچسپی نہیں, اور اگر دلچسپی ہو تو اس کے لیے پریکوزٹ نالج نہیں ہوتا. لیکن ایک بات ضرور ہے کہ استعدادیں مختلف ہوتی ہیں. تو بعض لوگوں میں استعداد ہوتی ہے, اس وجہ سے ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم معمول کے مطابق چلتے رہتے ہیں. تو جن کو جن چیز سے کے ساتھ مناسب ہوتے ہوتے ان سے وہ لینے لگتے ہیں, اور جس سے مناسبت نہیں ہوتی تو چھوڑ دیتے, بولے اسے سے چلتا رہتا ہے. تو الحمدللہ ہمارے ساتھیوں میں بعض لوگوں کو مکتوبات شریف کے ساتھ مناسبت ہے, تو اس کے ذریعے سے بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں. کسی کو شاہ اللہ رحمہ سے کتابوں کے ساتھ مناسبت تھی تو ان سے بہت انہیں اخذ کر لیا. کسی کو مسلم شریف کے ساتھ بہت میل ہے تو پھر وہ ان سے وہ لے رہے ہیں کچھ ابقات شریف کے. الغرض یہ کہ ہاں البتہ ایک کتاب یہ جو سب کے لیے ہے اور وہ ہے افہام التصوف, وہ سب کے لیے کیونکہ اسی دور کے لیے لکھا گیا ہے, وہ اسی دور کے لیے لکھا گیا اور اس میں سب آ رہے ہیں, لہذا وہ تو سب کے لیے ہے. یہ باقی کتابیں جو ہے نا اپنے اپنے رنگ میں ہیں اور ہر ایک کا اپنا رنگ ہے, تو جس کا جو رنگ ہے وہ اس کو سمجھے. آج میں نے کیوں کہا آنے والے مکتوب کافی مشکل ہے. ہاں جی, اس وجہ سے پہلے سے میں نے کہا کم از کم آپ کی ذہن میں ہو یہ بات. ہاں جی, اچھا عریضم, آپ کے کم ترین خادم یعنی اپنے شیخ سے کہہ رہے ہیں احمد کی گزارش یہ ہے کہ جس مقام میں پہلے اپنے آپ کو دیکھا تھا جب حضور کے ارشاد گرامی کے مطابق پھر اس کو ملاحظہ کیا تو خلفائے ثلاثہ یعنی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, عمر رضی اللہ عنہ, عثمان رضی اللہ عنہ کا گزر اس مقام میں نظر آیا. لیکن چونکہ ایک خادم اس مقام میں اقامت و قرار نہیں رکھتا تھا اس لیے پہلی دفعہ میں یہ حضرات نظر نہ آئے. جیسے کہ امام اہل بیت میں سے حضرت امام حسن, امام حسین, امام ذی العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دوسرے اما اس مقام میں قرار ثبات نہیں رکھتے تھے, ان کا گزر اس مقام میں ہوا ہے جس کو بڑی دقیق نظر سے معلوم کیا جا سکتا ہے. اور یہ اپنے آپ کو اول اس مقام کے نامناسب دیکھتا تھا تو یہ بے مناسبتی دو قسم کی ہے. ایک یہ کہ طریقوں میں سے کسی طریقے کے ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے بے مناسبتی طاری ہو جاتی ہے, اور جب اس کو راستہ دکھایا جاتا ہے تو وہ بے مناسبتی دور ہو جاتی ہے. اور دوسری بے مناسبتی مطلق ہے جو کس طرح بھی زائل ہونے کے قابل نہیں ہے, اور جو راستے اس مقام تک پہنچانے والے ہیں وہ صرف دو ہیں, ان کے علاوہ تیسرے کوئی راستہ نہیں. یعنی ان دو راستوں کے علاوہ کوئی اور راستہ ظاہر نہیں ہوتا. ایک یہ ہے کہ اپنے نقص و قصور کو دیکھ کر قوت جذب حاصل ہونے کے باوجود تمام نیک کاموں میں اپنے نیتوں کو تہمت زدہ خیال کر لے, اور دوسرے کسی کامل مکمل صاحب کے جذب و شیخ کی صحبت حاصل کرنا جس نے سلوک کو پورا کیا ہے. تو یہ جو ہے نا اصل میں گویا کہ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کا کم ترین خادم پہلے جس مقام میں اپنے آپ کو دیکھ کرتا تھا وہ مقام ذرا مختلف تھا, لیکن جب آپ کے حکم سے دوبارہ اس مقام کو ملاحظہ کیا تو آپ کی توجہ کی برکت سے خادم کو اسی مقام میں خلفائے ثلاثہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا عبور نظر آیا. اس طرح امام اہل بیت میں سے حضرت امام حسن, امام حسین اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر بھی اس مقام میں مشاہدہ کیا. ابتدا میں اس مقام سے جو بے مناسبتی معلوم ہوتی وہ آپ کی توجہ رہنمائی سے دور ہو گئی ہے, کیونکہ بے مناسبتی دو طرح کی ہے, ایک وہ جو طریقہ ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے ہو, دوسرے وہ جو مطلق ہو کس طرح بھی ظاہر نہ ہو. تو حضرت اس کی وضاحت فرمائی کہ پہلی دفعہ اس مقام میں یہ بزرگوار اس لیے نظر نہیں آتے کہ خادم اس مقام میں استقرار اقامت نہیں رکھتا تھا, یعنی ان کو اس کے ساتھ مناسبت نہیں تھی, یا وہ بزرگوار اس مقام میں استقرار نہیں رکھتے تھے. یعنی مطلب ہے کہ اب ظاہر جس مقام میں کوئی کڑا ہو तो अगर उससे कोई गुजरे नहीं तो उनको कैसे नजर आए। हाँ जी, और जो मतलब गुजरे लेकिन उस मुकाम में कड़न हो तो कैसे नजर आए, समझ में आएगी ना बात। तो दो किस्म की कॉम्बिनेशन हो गई, ठीक है, क्योंकि आरिफ दो मुकाम रखता है, एक मुकाम इस्तिकरार और दूसरा मुकाम उबूर। मुकाम उबूर से मुराद ये कि मैं अब लाहौर में बसेरा करना चाहता हूं, तो मेरे मुकाम उबूर गुजरखान भी है, जेलम भी है, हाँ जी गुजरात भी है, गुजरांवाले भी है। मैंने इन मुकामात को देखा लेकिन वहां टेरा नहीं, बल्कि दूसरे लफ्जों में मेरे ख्याल में फ्लाइट में बात ज्यादा वाजह हो जाती कि बाज दफा ऐसा होता है कि आपको सिर्फ एक एयरपोर्ट पे ड्रॉप मैसर होता है, फिर उसी एयरपोर्ट से आप दूसरे जहाज में बैठते हैं, तो आपको उस मुल्क के बारे में पता तो नहीं चलता लेकिन आप मुल्क में पहुंच जरूर जाते हैं। यानी आप कह सकते हैं मैं फला मुल्क गया हूं लेकिन उस मुल्क को आप देखते नहीं है, क्योंकि जाहिर है आपको उधर वीजा नहीं मिला तो बाहर तो आप जा नहीं सकते, अब सिर्फ एयरपोर्ट ही पर आप मतलब जो बस उतरे फिर वहीं से चढ़े, तो ट्रांजिट जिसको हम कहते हैं। हाँ जी, तो बस एक ट्रांजिट के, तो ये मुकाम उबूर है ट्रांजिट, और वो जो मुकाम इस्तिकरार है मतलब जहां पर कोई जाहिर है मतलब वही पर रह जाए कुछ अरसे के लिए, तो मुकाम इस्तिकरार है। मुमकिन है कि एक मर्तबा का वली किसी आला मर्तबा के वली के मुकाम इस्तिकरार से उबूज करे, मतलब कि एक कम मर्तबे का जो वली है वो किसी आला मर्तबे के वली के मुकाम से उबूर कर ले। यानी मतलब यह है कि वो जगह उसके लिए तो नहीं है लेकिन उससे वो गुजर सकता है। हाँ जी, ये बात है, लेकिन उसका अपना मुकाम इस्तिकरार उस वली से नीचे हो, और ये भी मुमकिन है कि वलिया किराम अंबियाजाम के मुकाम इस्तिकरार से उबूर करे, जबकि वलियों का मुकाम इस्तिकरार नबियों से बहुत नीचे है। मतलब यह है कि देखें ये जन्नत में हर एक का अपना अपना मुकाम होगा, तो जिनका कम दर्जा होगा तो वो भी मुलाकात कर सकेंगे, लेकिन कैसे पूछा गया कैसे, फरमाया वो जो बड़े लोग हैं वो छोटे इलाकों में आ जाएंगे, मतलब ये कि उनसे मिल लेंगे, ठीक है। मसलन आप जहाज में बैठे हैं इकोनॉमी क्लास में, तो आपका अगर कोई दोस्त वहां फर्स्ट क्लास में तो आपको वहां जाने नहीं दिया जाएगा, या थोड़ी देर के लिए, ज्यादा देर अगर खड़े होंगे तो करीब वाले आ जाएंगे कि प्लीज हमें थोड़ा सा मतलब रिजर्वेशन है। हाँ जी, लेकिन अगर वो फर्स्ट क्लास वाले इकोनॉमी में आ जाए तो उनको कोई वापस करेगा? जरूर उनको तो कोई वापस नहीं करेगा, क्योंकि जा रहे वो तो अपने दर्जे से नहीं जा रहे, उनको इख्तियार है। तो इस तरह मतलब चीजें होती हैं। तो ये भी फरमाया कि जो इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने वसुल्ला के दो मुकामात जो बयान किए वो ये है कि पहला मुकाम सालिक का अपने आप को नाकिस व कासर जानना है ताकि इस इंकिसार सब वसूल बन जाए, और दूसरा कामिल मुकम्मल मर्जूब सालिक शेख की सोहबत हासिल करना है ताकि वो सलूक मुकम्मल कराए। यानी बात चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग इल्म के लिहाज से तो जानते हैं, हाल के लिहाज से नहीं जानते। इल्म जब हाल बनता है तो फिर बातें खुलती हैं। मसल मुझे पता है कि मैं गुनाहगार हूं इल्मन, कि मैं अल्लाह के शान के मुताबिक कोई काम नहीं कर सकता। अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूंगा, लेकिन ये मेरा इल्म होगा, इसका थाल मुझ पे तारी नहीं है, लिहाजा एन मुमकिन है कि इस वक्त मैं अपने आप को किसी चीज में बहुत ऊंचा भी समझू, कि ये मुझ में ये है और मुझ में ये है, मतलब ये है कि अपने बारे में कुछ अच्छा गुमान रखो। लेकिन जब ये चीज मुझ पर तारी हो जाएगी हालन, तो फिर कोई मिन्नत कर करके भी मुझे समझाएगा ना कि नहीं आप तो इतने बड़े और आप तो ये आप तो ये, तो वो समझेंगे आपकी भैया तो मेरे साथ मजाक कर रहे मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, मतलब ये कैसे हो सकता है, ये क्या कह रहे हैं। हाँ जी, मैं इसकी एक मिसाल देता हूं। खुर्दबीन, उसमें अगर आप ये अपने थूक भी अगर एनालाइज करें देखें ना, तो उसमें बहुत सारे जरासीम नजर आएंगे और आप डर जाएंगे, ओह मैं कैसे जिंदा हूं, इतने सारे जरासीम भी मेरे मुंह के अंदर है। मसलन डॉक्टर जरात कहते हैं कि इस गम्स के अंदर नमूनिया के जरासीम पड़े हुए हर शख्स के, बस थोड़ी सी एनवायरमेंट की जरूरत है, वो एनवायरमेंट मिल जाए नीचे और चले जाएंगे और नीचे आ जाएंगे फेफड़ों के, बस नमूनिया कई बार से नहीं आती है। इसकी वो चीज हमारे अंदर खुद मौजूद है। तो इसी तरीके से ये मारिफत है। अब जिस शख्स को इसका पता नहीं है तो अपने आप को बड़ा महफूज समझेगा और वो बीमारी पर हैरत करेगा कि बीमार कैसे क्यों कोई कैसे होता है। और जिसको मारिफत हासिल हो जाएगी तो वो सेहत पर हैरत करेगा कि मैं सेहतमंद कैसे हूं। ठीक है ना, तो ये हाल वाली बात होती है। अगर किसी पर किसी इलम का हाल तो तारी हो जाए तो फिर बात और होती है। हजरत उमर रदिल्लाहु तआला अन्हु, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इरशाद फरमाया जन्नत की बशारत दी है, अशरम मुबशरम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर होते हैं, उमर की जुबान पे हक बोलता है, कुरान में बाज आयत बिल्कुल के उसमें मुतरी है, मतलब उसके एनएस उसके मुताबिक अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक सारी चीजें जानने के बावजूद वो हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ राज बताएं, वो तो मुनासिब नहीं है, बस मुझे मेरे बारे में बताए कि मेरा नाम मुनाफिकों में तो नहीं है। चूंकि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बाकायदा जिनका जनाजा हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं पढ़ाते थे ना, तो पढ़ते थे ना तो उनके जनाजे में शामिल नहीं होते थे, उनको पता हो जाता कि ये मुनाफिक था, उनको मुनाफिकों के नाम बताए गए थे। तो इस वजह से पूछा कि मेरा नाम मुनाफिकों की लिस्ट में तो नहीं है। अब मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है, वो सारी बातें जो पॉजिटिव बातें वो कैसे चुप गई उनसे, अपने बारे में जो पॉजिटिव बातें हैं वो कैसे चुप गई, ये हाल है। हत्ता कि बाज लोगों ने कहा भी हजरत अब क्या कह रहे हैं, आपको तो खुद आप सल्लम ने बशारत दे दी है। फरमा हाँ, जो काम हमने आप सल्लम के सामने किए उनके तो इत्मीनान है, लेकिन जो बाद में किए उसके बारे में क्या बता। ठीक है ना, तो ये जो मुकाम है ये बहुत ऊंचा मुकाम है, क्योंकि ये दुनिया ये अक्स है, ये असल चीज यहां नजर नहीं आती, क्योंकि हम खुद जिल हैं, हम खुद असल नहीं है, जिल हैं, मतलब जो रिफ्लेक्शन है, तो लिहाजा हमें यहां पर जिल ही महसूस होगा। तो ऐसी सूरत में हम असल को नहीं जानते, आखिरत में असल जानेंगे लेकिन यहां नहीं। तो जिनके ऊपर ये बात खुल जाए, अपनी हकीकत खुल जाती है, अपनी हकीकत खुल जाती है, तो वो फिर ऐसे ही बातें करते हैं, ये उसको कहते हैं हाल। काल रा बिगजार मर्द हाल शू, अपने काल को हाल में बदल दो और मर्द हाल बन जाओ, पेश मर्दे कामले पामाल शो, इसके लिए किसी मर्द कामल के सामने अपने आप को पामाल कर दो। सुभान अल्लाह, दोनों चीजें इसी एक शेर में आ गई, दोनों मकाम इसी एक शेर में आ गए। वो शेख कामिल के सामने पामाल करने का फरमाया है दूसरा मुकाम, और पहले वाला कि अपने मर्द काल को जन्म भाल में बदल लो, यानी कोई अपनी हकीकत को जान लो, अपने आप को कुछ न समझो, तो ये भी उसमें आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप अपने अमाल को तोहमतजदा और नाकिस जानना वसूल का मरतबा है। मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह मकतूब शरीफ में फरमाते हैं असल तरक्की जो है ये अनसर खाक के जरिए से है। अनसर खाक यानी अनसर खाक का मतलब यह है कि सबसे पस्त। हाँ जी, हजरत मोहम्मद रब्बानी रहमतुल्लाह ने यहां तक फरमाया कि मैं काफिर फरंग और मुल्हिद जिंदगी को भी अपने से कई दर्जा बेहतर जानता हूं। हाँ जी, आपका फरमान बजाय काबिल एतराज मालूम होता है, लेकिन दरअसल ये आपका बयान हाल है न कि बयान अकीदा। हाँ जी, निजे कलाम मुकाम अब्दियत के मारिफ में से है। औलिया महबूबीन मुकाम अब्दियत पर सरफराज होने के बाद जब अपनी बशरीत पर निगाह डालते उन्हें अपना वजूद अदम महज होने की वजह से सरासर जुल्मत और किसावत का मुजस्समा मालूम होता है। अब मुझे बताओ कि जो शख्स अपना हकीकत ना जाने तो यकीनन वो इस चीज को नहीं हासिल कर सकता, लेकिन जिसकी नजर गहरे हो गई और अपने हकीकत पर नजर पड़ गई जो अदम महज है। मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत अच्छी मिसाल याद आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, महमूद व अयाज की। महमूद बादशाह थे, अयाज उसके खादिम गुलाम। अयाज को बहुत पसंद करते थे, जिसकी वजह से उनके दरबार में उनका बड़ा रुतबा था। लोग उनके उनके साथ हसद करते थे कि पता नहीं अयाज में क्या चीज है, क्यों इस तरह उनको पसंद करते। लोगों ने नोट किया कि एक खास संदूक है जो अपने साथ कमरे में रखा हुआ है, और रात के वक्त जब और कोई नहीं होता तो उस संदूक में जांग कर देखता है, फिर उसको बंद करता है, तो समझे कि शायद इसमें कोई खास चीज रखी हुई है। क्योंकि लोग अपने ऊपर क्यास करते हैं ना, तो उन्होंने कहा कि ये जरूर कोई ऐसी खास चीज जो सबसे छुपाई हुई। शिकायत की महमूद से, महमूद ने कहा कि वही वो संदूक ले आओ जो आपके खास संदूक है जो पड़े हुए हैं। थर थर कांपने लगे, ये हजरत माफ फरमाइए मुझसे न, तो उनको भी हो गया कि भाई क्या बात है, मतलब क्यों जो ना इसका इनकार कर रहे हैं। उनको कहा भाई लाना पड़ेगा, तो चले गए लोग साथ भेज दिए, संदूक लाया गया। अब दरबार में खोला गया, देखा कि उसमें कुछ गुदड़ी नुमा किस्म की चीज है, बड़ी मतलब बदबूदार और मतलब जो पुराने लिबास होते हैं पिटे हुए। अब लोग भी हैरान, बादशाह भी हैरान, क्या मरिए क्या है। देखिए आप उसको देखते रोजाना, कहते हाँ क्यों देखते, इसलिए कि ये मेरी हकीकत है, मैं ऐसा था। आपकी इनायत और करम से मैं इस मुकाम पे पहुंचा, क्योंकि मैं इंसान हूं, मौजूदा मुकाम से मैं अपने आप को भूल सकता हूं पुराने मुकाम को, और उसमें तकब्बुर आ सकता है। तो मैं उसको रोजाना देखता हूं कि मुझे अपनी पुरानी जो असल हकीकत है वो याद रहे, ताकि मैं अपने आप को भूलू नहीं और आपके इनायत को याद रखूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हाँ जी, आपके इनायत को याद रखूं। अब यही तो बात है ना, जो लोग थोड़ी से वक्त में अपने मौजूदा वकार जो खुद उसका अपना नहीं होता बल्कि इनायत किया गया होता है इम्तिहानन, اس کو سامنے رکھ کر وہ بھول جاتے ہیں اور اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم کیا ہے. ہمارے شیخ فرماتے تھے, کہتے ہم چمن دیگر ہیں انس, جیسے ہمارے جیسے کوئی نہیں ہے. وہ کہتے کہنا کیا چاہتے, کہ ہم چمن ڈنگر ہیں انس, میرے در کوئی جانور نہیں ہے. یہ مطلب میں اتنا بیوقوف ہوں کہ میرے طرح کوئی اور بیوقوف نہیں ہوگا. یہ بات ہے. تو حقیقت کو جاننے سے انسان کو پھر کچھ سمجھ آتی ہے, معرفت حاصل ہوتی ہے. اب مجھے بتاؤ کہ محمود نے ایاز کو وہ چیز فائدہ پہنچا رہے تھے, نہیں پہنچا رہا تھا؟ پہنچا رہا تھا نا. اپنے حقیقت کو یاد رکھنا اس کو فائدہ پہنچا رہا تھا. تو اسی طرح جو شخص اپنے حقیقت کو یاد رکھتا ہے اور سمجھتا ہے, اس کا حقیقت کیا ہے؟ عدم محض, کچھ بھی نہیں, صرف اللہ ہی ہمیں لے گیا, لے کے آیا اس طرف. اللہ پاک نے چیز ہمیں بار بار قرآن میں یاد دلایا, حل اتا انسان ہی نم من الدہر. اس کے بعد لم یکن شیئا مذکورا. ایسا زمانہ انسان کے اوپر گزرا جبکہ وہ بالکل کچھ بھی نہیں تھا, کوئی چیز نہیں تھا اس کو. اور کبھی یہ فرماتے ہیں کہ گندا کترا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ہی صحیح, ہماری حقیقت یہی ہے. علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, کچھ باتیں کرنے لگی. وہ کہنے لگا, آپ کو پتا ہے میں کون ہوں؟ نے کہا, بالکل مجھے پتا ہے, تیرے ماضی بھی جانتا ہوں, تیرا حال بھی جانتا ہوں, تیرا مستقبل بھی جانتا ہوں. اس نے کہا, کیا ہے؟ کہ تو پہلے گندے کترے تھے, اب گندی کے ڈول ہو, پھر گندے کے ڈیر ہوں گے. کیا بات ایسی ہے نہیں, پہلے گندے کترا, اب گندی کے ڈول. کیا ہے کہ انسان کے جسم کے اندر جو کچھ ہے سارا گندا ہے, اور باہر پا کے جہاں سے بھی کوئی چیز باہر نکلے گی تو گندی نکلے گا. حتیٰ کہ جو توک ہے نا, اس جسم کا سب سے پاک چیز ہے جو باہر نکل رہی ہے, اس کو بھی کوئی دوبارہ نہیں چاٹتا. اپنے توک کو کوئی چاٹ سکتا ہے؟ انتہائی پاک چیز ہے, یعنی مطلب اس سے زیادہ پاک چیز نہیں ہے. جسم سے جو نکلنے والی چیز ہے اس کو بھی کوئی دوبارہ نہیں چاٹ سکتا, تو باقی چیزوں کا کیا حال ہوگا؟ تو حقیقت کس کو کہتے ہیں؟ جو اندر کی چیز ہوتی ہے نا. تو ہمارے اندر کیا ہے؟ اگر ظاہر اللہ پاک نے خوبصورت بنایا ہے تو یہ تو اس کا کرم ہے نا. اب اگر ہمارے اندر کو ظاہر کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ ہاں جی, تو یہی اصل میں بنیادی بات ہے کہ اگر انسان کے اوپر اس کی حقیقت کھل جائے تو پھر سبحان اللہ, پھر وہ خود اپنی نظروں میں گر جاتا ہے, لیکن اللہ کی نظروں میں بلند ہو جاتا ہے. اپنی نظروں میں گر جاتا ہے اور اللہ کی نظروں میں بلند ہو جاتا ہے. اور اس کا بالعکس, جب کبھی کسی وجہ سے اپنے نظروں میں بلند ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظروں میں گر جاتا ہے. یہی عجب ہے, یہی عجب ہے. اب اگر جو معرفت آپ کو اس چیز سے بچائے تو کتنی بڑی معرفت ہے. تو ایک تو یہ فرمایا, ایک تو یہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ انسان کو انسان بناتی ہے, کیونکہ مقام انسان کے لیے اونچے, سب سے اونچا مقام انسانیت کا ہے. تو یہ چیز انسان کو انسان بناتی ہے. اور دوسری جو چیز انسان کو انسان بناتی ہے وہ شیخ کامل کی صحبت بناتی ہے. شیخ کامل کی صحبت کیسے انسان بناتی بتاتا ہوں. دیکھو میں آپ کو بتاؤں, چھوٹے اور بڑے کا جو کنسپٹ ہے وہ کیا ہے, چھوٹے بڑے کا کنسپٹ کیا ہے, یہ سارا ریلیٹو ٹرم ہے, یہ ریلیٹو ٹرم ہے. دیکھو پانچ فٹ سے دس فٹ بڑا ہے, اور دس فٹ سے بیس فٹ بڑا ہے, بیس فٹ سے پچاس فٹ, پچاس فٹ سے سو فٹ. اب کس کو آپ چھوٹا کہیں, کس کو بڑا کہیں؟ سارا ریلیٹو ٹرمینالوجی ہے نا. रेफरेंसिंग है। तो अगर ऐसी बात है तो जो शेख की सोबत में होगा तो जो भी मुखलिस शख्स होगा और मुरीद होगा वो अपने शेख को बड़ा समझेगा या नहीं समझेगा? तो जब शेख को बड़ा समझेगा तो अपने को क्या समझेगा? बस यही बात है, यानी अपने हकीकत का इतराक एक उस तरीके से कि अपने हकीकत पे नजर पड़ जाए, और दूसरा तरीका यह है कि अपने से ऊंचे की ऊपर नजर हो तो अपने आप को छोटा समझेगा। ठीक है ना? फना फिशे का मतलब क्या है? फना फिशे का मतलब यह है कि जिस पे शेख की अजमत तारी है तो फना फिशे है, और अपने आप को इसके मुकाबले में कुछ नहीं समझता, और जब उससे आगे तरक्की करके आप सलम की अजमत उन पर खुलती है। मैं अक्सर कहा करता हूं, सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं अर्ज करता रहता हूं कि जो तसव्वुफ में नहीं आते उनके ऊपर सहाबा की वो मोहब्बत जो आप सलम के साथ उनको थी कुल नहीं सकती, कुल नहीं सकती। क्योंकि जैसे शेख के सामने अपने आप को मिटाता है आदमी, तो फिर पता चलते कि सहाबा आप सलम के बारे में क्या कहते, क्या समझते थे। यानी एक चीज जो जो मतलब वो ना हो, कभी किसी ने देखा ना हो, महसूस ना किया हो, तो किसी और के बारे में क्या सोच सकता है वो? जब कोई खुद देखता है तो फिर उसको पता चलता है कि ये चीज क्या है, उसके जहन में उसके बारे में कुछ कंसेप्ट होता है। तो जो शेख को मानते हैं और जो शेख के बारे में वो रखते हैं, तो ऐसी सूरत में सहाबा किराम के बारे में भी अंदाजा हो जाता है कि सहाबा किराम क्या रखते होंगे ख्याल अपने आप से सब के बारे में। लाजिन पे ये बात खुल जाती है, सहाबा किराम तक के उस तक पहुंच जाती है बात, यानी यूं कह सकते हैं कि मोहब्बत के जरिए से, तो फिर उनपे फना फिर रसूल वाला मरतबा खुल जाता है, और वो ऐसे ही जैसे सहाबा आप सजम के ऊपर मिटे हुए थे और जिस तरह उनकी अतबा करते थे, इस तरह अपने दौर के अंदर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर मिट जाते हैं और आप सब की तालीमात पर अमल करते हैं सुन्नतों पे चलने के। ये फना फिर रसूल का मुकाम है, लेकिन मिला किसकी बरकत से है? फना फिर शेख की बरकत से, फना फिर शेख की बरकत से। और फिर फना फिर रसूल के मुकाम पे जब इंसान पहुंचता है और उस पर तरक्की करते है, करते है, करते है, तो फिर उनके ऊपर अल्लाह की अजमत, वो अजमत जो आप सब के कल मुबारक पे थी, उसका रिफ्लेक्शन आता है, उसका रिफ्लेक्शन आता है, नतीजतन वो फनाफिल्लाह के मुकाम पे पहुंच जाते हैं, फनाफिल्लाह के। फिर उसके ऊपर जो अल्लाह की अजमत खुलती है, फिर उसके सामने अपनी कोई हैसियत नहीं रहती। अब बताओ शेख कामिल वाली बात समझ में आ गई? इस तरीके से दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके हजरत ने फरमा दिए कि ये जो ना अब्दियत दो तरीकों से इंसान पे खुल सकती है। अपने अमाल को तोहमत ज्यादा और ना कि जानना वसूल का मरतब है। इमाम रब्बानी यहां तक फरमाया कि मैं काफिर फरंग व मुल्हिद जिंदगी को भी अपने से कई दर्जा बेहतर जानता हूं। आपका यह फरमान बजाय काबिल एतराज मालूम होता है, लेकिन दरअसल ये आपके बयान हाल लेने के बयान अकीदा नीज ये कला मुकाम अब्दियत के मुआरफ से औलिया महबूबीन मुकाम अब्दियत पर सरफराज होने के बाद जब अपनी बशरियत पर निगाह डालते हैं तो इन्हें अपना वजूद व आदम आदम महज होने की वजह से सरासर जुल्मत व किसाफत का मुजस्सम नजर आता है, और उरूज बातिनी की हालत में जब आलम खल्क की लता बहुत नीचे रह जाते हैं तो आलम अमर से दूरी के सबब उनको आलम खल्क तारीख और सिया पोश नजर आता है, तो इस हाल का मुशाहदा करते हुए पुकार उठते हैं कि काफिर फरंग अमर इस पर ज्यादा नूरानी मालूम होता है। इस आरिफाना कलाम की मजीद वजू के मकतूब नंबर 9 की शरह मुलाजा करें। कामिल मुकम्मिल मजजूब सालिक शेख की सोबत जरी वसूल है, कून मा सादिकीन में इस तरफ इशारा है। साहब कराम ने सोबत रिसालत अला साहब सलाम से सब कुछ पाया, शेख कामिल की सोबत अक्सीर का हुक्म रखती है, अल्लाह ने हमेशा सोबत शुयूख का इंतजाम रखा है, महज किताबें रट लेने से आज तक कोई कामिल नहीं हुआ। सोबत शेख मफ्ताह तरीके से इलम भी बढ़ता है और अमल का शौक भी पैदा होता है, मशाए से मोहब्बत और अकीदत के राबते सोबत से ही पैदा होते हैं, मुरीद को मोहब्बत और सोबत के अंदाजे के मुताबिक मुर्शिद से फैज मिलता है, और सोबत से जमीयत कल्ब نصیب ہوتا ہے. صحبت سے تصور شیخ پختہ ہوتا ہے اور فنا فی شیخ کی منزل مل جاتی ہے. لیکن یہ امر مرحوظ ہے کہ شیخ ایسا ہو جس نے کم از کم سلوک طے کیا ہو, ورنہ وہ ناقص ہوگا, اس کی صحبت بے فائدہ اور بیکار ہوگی. حضرت نے پھر وہی بات فرمائی جو آج کل بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, کیونکہ طریق میں, بالخصوص نقشبندی طریق میں, دو بڑی چیزیں ہیں, ایک جذب ہے اور دوسرا سلوک ہے. جذب اصل میں سلوک کی تیاری ہے, اور سلوک جو ہے نا اصل میں یہ ترقی ہے. جیسے مثال کے طور پر میں اگر لوہے کو گرم کرتا ہوں اور اسے کوئی چیز میں بنانا چاہتا ہوں, مثلا لوہے سے میں مٹکا بنانا چاہتا ہوں یا براس کا مٹکا بنانا چاہتا ہوں, تو براس کی ٹنڈی حالت میں اس طرح مٹکا بنا سکتا ہوں؟ پہلے میں اس کو گرم کروں گا, ییلڈنگ پوائنٹ پہ لے جاؤں گا, پھر اس کو میں کس طریقے سے مولڈ میں ڈال کے, پھر جو مطلب میں اس کو اس طریقے پہ لاؤں گا, جب ٹنڈا ہو جائے گا اپنی جان پہ جگہ پہ سیٹل ہو جائے گا, پھر اسے پہ قائم رہے گا. یہی پروسیس ہے, سلوک بھی یہی پروسیس ہے. یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجئے کہ جذب کے ذریعے سے اس کو گرم کرو اور پھر اس کو مولڈ کرو. موٹ کرنے کے لیے کافی پروسیس ہوتا ہے, کبھی اس کو کھینچتے ہیں, کبھی اس کو کوٹتے ہیں, کبھی اس کو پریس کرتے ہیں, کبھی پھونکتے ہیں اس میں, یہ سارے پروسیس مطلب اس میں ہوتے ہیں. تو جب تک کسی کسی کوئی ان پروسیس سے نہیں گزرا ہوتا, تو محض جذب سے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس. محض جذب گرمی گرمی ہے بس, لیکن گرمی دیر پا ہوتی نہیں ہے. آخر جو گرم چیز ہو ٹھنڈا تو ہونا ہے, کیونکہ ارد گرد سارا ماحول ٹھنڈا ہے. ارد گرد سارا ماحول ٹھنڈا ہے, لہٰذا گرمی کب تک رہ سکتی؟ تو جیسے ماحول کا اثر کرے گا پھر دوبارہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اگر اسے اپنے کام نہیں لیا تو بس پھر وہی جیسے پہلے تھا وہی تھا. ہاں جی, تو کامل انسان تب ہوتا ہے جب جذب کی حالت میں جو گرمی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس میں سلوک کے تمام پروسیس مکمل ہو جائیں, اس کے ذریعے سے وہ کامل ہو جائے, پھر اس کے بعد ماشاءاللہ ان کو اللہ پاک استعمال کرتے ہیں. یہی بات ہے. تو فرمایا کہ کم از کم وہ سلوک طے کر چکا ہو. اگر کوئی سلوک نہیں طے کر جائے تو بے شک جذب میں بہت اڑان ہو اس کا وہ اڑان اس کا کسی کام نہیں آیا, بلکہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی دعوے کی صورت پیدا ہو جائے کہ میں تو ایسا ہوں, میں تو ایسا ہوں. ہاں جی, اور اپنے آپ کو, اب دیکھو سلوک میں کیا ہوتا ہے, وہ جو سر پہ پڑتی ہے نا, تو سلوک میں تو یہ چیز ہوتی ہے نا, مطلب ریاضت ہوتا ہے, کنات ہوتی ہے, یہ تمام. تو جب سر پہ پڑتی ہے تو یاد آتا ہے کہ میں کیا ہوں. ہاں جی, اور جذب میں کیا ہوتا ہے, عروج ہوتا ہے. تو آدمی کہتے ہیں میں تو یوں, تو ظاہر مطلب ہے کہ وہ تو کچھ بھی نہیں ہے جب تک اس کی یہ چیز نہیں نکلی. اس کی یہ چیز سلوک سے نکلے گی, اس لیے سلوک نزول ہے اور جذب عروج ہے. ہاں جی, تو یہ عروج اس وقت کام دیتی ہے جب نزول ساتھ ہو. جہاز اگر اڑ گیا اور واپس نہیں آیا تو کتنی کامیابی ہوئی, ٹھیک ہے نا, شوں کر کے گیا مطلب نہیں آئے کا مطلب یہ نہیں کہ آئے گا نہیں, زمین اس کو ضرور کھینچے گی. یہ تو سوال ہی پیدا ہو سکتا کہ وہ اوپر ہی رہے, زمین اس کو ضرور کھینچے گی, لیکن اپنے مرضی کے زمین پہ نہیں آیا. اس لیے جہاز کا پائلٹ جو ہے اس کا ٹیسٹ اڑانے میں نہیں ہوتا, لینڈنگ میں ہوتا ہے. اگر وہ پراپر لینڈنگ کر سکتا ہے تو کہیں گے یہ پائلٹ ہے, اور اگر پراپر لینڈنگ نہیں کر سکتا, اڑانے میں کوئی نہیں ہے, وہ تو بے شک اڑا دے تو کیا ہو گیا, کسی دریا میں گرا یا کسی پہاڑ پہ گرا, پتہ نہیں کدھر گیا, وہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ جو لینڈنگ ہے وہ صحیح بات, اس کو نزول کہتے ہیں, اس کو نزول کہتے ہیں. और जो उड़ाना है वो किस चीज को, उसको क्या कहते हैं, इसको उरूज कहते हैं। लिहाजा उरूज ये एक एक इंटरमीडिएट प्रोसेस है, रिक्वायर्ड है, लेकिन किस चीज के लिए, लैंडिंग के लिए, कहां, अपने मकसूद के मुताबिक लैंडिंग के लिए, वैसे लैंडिंग के लिए नहीं, जहां उतरना है वहां उतरना। नेपाल का जो एयरपोर्ट है ना वो काफी तंग है, तो जहाज वाले पायलट का पता चल जाता है कि वो कैसे उतरना है। हाँ जी, हम जब गिलगित गए थे वहां का एयरपोर्ट वैसे है, तो जिस वक्त जहाज उतर रहा था ना तो हमने कहा कि नदी में उतर रहा है, वहां बिल्कुल पहले नदी आती है, तो बिल्कुल हम समझ रहे थे जैसे ये जहाज नदी में लैंड कर लेगा। हमने कहा अल्लाह खैर, लेकिन वो जो है ना बादशाह उसके ऊपर से गुजर के वहां गया और वो लैंड कर दिया। ठीक है ना, मतलब जाहिर हर चीज का अपना अपना मतलब तरीकाकार है। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि ये मतलब बगैर सलूक के इंसान नहीं कामिल हो सकता, सलूक लाजमी है। अब मैं आपको बताऊं आजकल के नक्शबंदियों का क्या हाल है। खुद साख्ता नक्शबंदी, मैं उनको खुद साख्ता नक्शबंदी कहता हूं। हाँ जी, आज के नक्शबंदियों का यह हाल है, किसी नक्शबंदी से पूछा गया कि सलूक और जज्ब में क्या फर्क है। हमारी मंडलों से मैं सलूक और जज्ब की बातें सुनकर ना उनसे सवाल किया, तो उसने कहा सलूक और जज्ब, सलूक से भी तरक्की होती है, जज्ब से भी होती है, बस ऐसा है जैसे कि सीढ़ियों से चढ़ना सलूक है और लिफ्ट के जरिए से चढ़ना ये जज्ब है। चलो अब बताओ। हाँ जी, जो लिफ्ट के जरिए चढ़ना है वो जज्ब है, और जो सीढ़ियों के जरिए चढ़ना है सलूक है। हालांकि सलूक चढ़ना है ही नहीं, सलूक तो नीचे उतरना है। हाँ जी, तो ये मैं इसलिए अर्ज करता हूं कि अब आजकल ये बात है मसला कि लोग समझते हैं कि शायद सलूक और जज्ब ये ऑप्शंस हैं, या जज्ब के जरिए से कर लो या सलूक के जरिए से कर लो, ये ऑप्शन ऑप्शन नहीं है, दोनों है, बिलखुसूस नक्शबंदी सिलसिले में दोनों है, पहले जज्ब है फिर इसके बाद सलूक है, पहले जज्ब है फिर इसके बाद सलूक है, ये दोनों मुकम्मल हो गए तो तकमील होगी, वरना नाकिस रहेंगे। इस वजह से हजरत मुजद्दद साहब ने बिल्कुल मुकम्मल डिसीशन दिया है मुक्तूब नंबर 287 में, मुकम्मल डिसीशन फरमाया, जिसने जज्ब, जो जज्ब को पहुंचा किसी भी तरीके से जज्ब में पहुंचा और उसने सलूक तो नहीं किया, तो वो न खुद पहुंचाए न दूसरे को पहुंचा सकता है, न खुद पहुंचाए न दूसरे को पहुंचा सकता है, उसको चाहिए कि रास्ते का डाकू ना बने, किसी को मुरीद ना करे। हां अगर उसके पास कोई आए, क्योंकि ऐसे लोग के पास ज्यादा लोग आते हैं, हजरत तामी हुसैन ने फरमाया इसको जरा अपने जबान में अपने रंग में, क्योंकि हर दौर का अपना जबान होती है ना, तो अपने रंग में फरमाया कि देखो ये जो पौधे होते हैं ना ग्रीन जब होते हैं तो बड़े बड़े भले लगते हैं, लेकिन जब पक जाते हैं उसमें वो जो वो आ जाता है वो बीज आ जाती है, तो वो जो है ना मतलब भले नहीं लगते लेकिन असल काम के वही होते हैं, और अगर उस वक्त में जब निगाहों को बड़े हरियाली बड़े भले लगते थे उस वक्त आपने उसको काट दिया तो सिवाय चारा के किस काम आएगा, वो कुछ भी नहीं है। फरमाया मुब्तदी और मुंतही एक रंग में होते हैं और मुतवस्सित मुमताज होते हैं, मुतवस्सित मुमताज होते हैं। तो जिसने जज्ब हासिल कर लिया, यानी मुब्तदी भी जमीन पर है ना और मुंतही भी जमीन पर है, तो दोनों एक है ना, और मुमताज वो जो मुतवस्सित है ऊपर है, तो लोग किस किस पास जाएंगे, जो नीचे होंगे के पास जाएंगे। लोग तो कहें कि बुजुर्ग तो ये जो हवा में उड़ रहा है, लोग तो उनके पास जाएंगे ना। फरमाया अगर लोग ऐसे लोग अगर लोग किसी के इसके पास आ जाएं तो उनको चाहिए कि उनकी उनको मुंतही मरजू की तरफ उसकी रहनुमाई कर दे, यानी जो सलूक तय कर चुका हो और مقام فنا تک پہنچ چکا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام بقا نصیب فرمایا, اس تک اس کی طرف رہنمائی کر لے, خود جو ہے نا مطلب ان کو اپنے ساتھ نہ رکھے. یہ صاف صاف بات فرمائی. اور آج کل یہ مسائل بہت زیادہ ہے, آج کل یہ مسائل بہت زیادہ ہے. دکانیں سجی ہوئی آجی, اور بس میلے ٹیلے چل رہے, سارا کچھ معاملات اس قسم کے اور ہیں. تو ان چیزوں کی سمجھنے کی مجبوری ہے. اب مجھے بتاؤ یہ کتابیں میں نہ پڑھا تو پھر کیا کرتا. ٹھیک ہے بہت اونچی کتابیں ہیں, مجھے پتا ہے گہری باتیں ہیں, لیکن بتاؤ اگر میں یہ خود بتاتے باتیں جو آپ کو ابھی بتا رہا ہوں, آپ لیکن یقین کرتے؟ میری عزت کیا تھی, میں کس طرح کہہ سکتا کہ یہ بات ایسی ہے؟ لیکن نقشبندی حضرات کے اوپر مجرد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ ایک طرف مجرد ثانی مذہب کی بات ہو, دوسری طرف ایک عام نقشبندی کی بات ہو, میں کس کی بات مانوں گا؟ ظاہر میں مجرد ثانی مذہب کی بات, تو میرے پاس ریفرنس تو ان کا ہوگا نا, میں تو بات تو ان کی کروں گا, تب میری بات کی ویلیو بنے گی نا. تو اللہ پاک نے جو انتظام کیا یہ تمام چیزوں کا, حالانکہ ہم اس قابل نہیں, لیکن یہ انتظام جو کہ اس لیے کیا تاکہ لوگوں پر حقیقت کھل جائے. چیزیں تو کتاب میں موجود تھی, خود مجھے پتا ہے, مجھے لوگوں نے خطوط میں ساری باتیں لکھی ہیں, میسج میں لکھے. تو انہوں نے یہ بتایا کہ کمال کی بات ہے کہ یہ چیزیں تو ہم نے پڑھی تھی, مکتوبات شریف تو ہم نے پڑھے تھے, ہمیں تو یہ چیزیں نظر نہیں آئی تھی, لیکن اب ان کو نظر بھی آ رہی ہے, سمجھ بھی آ رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اللہ پاک نے اس کو ظاہر کر دیا. ہاں ذریعہ جس کو بھی بنانا چاہتے بنا سکتا ہے. اللہ اکبر. اور جذبہ کی جہت اگرچہ سیر اللہ کے تمام ہونے کے ساتھ پوری ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعض لوازمات و متعلقات رہ گئے تھے جو کہ اس فنا کے زمن میں جو مقام سیر اللہ کے مرکز میں واقع ہوئی تھی پورے ہو گئے. اور اس فنا کے حالات اس خادم نے پہلے عرضے میں تفصیل کے ساتھ لکھ دیے. اور حضرت خواجہ اقرا قدس سر نے جو اس کام کی نہایت کو فنا کہا ہے, ہو سکتا ہے کہ وہی فنا جو تجلی ذات اور صرف اللہ کے تحقق یعنی حقیقی اصول کے بعد متحقق ہو, اور فنا ارادہ بھی اس فنا کی ایک شاخ کی قسم ہو. ستور بالے میں حضرت امام ربانی قدس سر نے اپنے مرشد برحق حضرت خواجہ باقی بلّہ رحمۃ کی خدمت اقدس میں دوران سلوک ظاہر ہونے والے حوالے باطنی کی تفصیلات پیش کی. اس کے مروضات کی ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں جذبہ کی پہلی جہت یا جس کو جذبہ بدایت یا جذبہ اولی کہتے ہیں, یہ بھی ایک بڑی زبردست بات ہے جو حضرت نے چڑھی ہے. جذبے دو قسم کے نقشبندی سلسلے میں, باقیوں میں نہیں, باقیوں میں صرف ایک جذبہ ہوتا ہے. نقشبندیوں کے ہاں دو جذبے ہوتے ہیں, باقیوں کیا یہ ہے کہ اس کی ابتدائی سلوک سے ہوتی ہے, اور جب سلوک مکمل ہو جاتی ہے تو بس جذبہ عنایت ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے, جس کو جذب وہابی کہتے ہیں. یہ جو انتہا میں جذبہ عنایت ہوتا ہے یہ اصل ہے, اس میں اللہ کی تائید شامل ہو جاتی ہے اللہ تعالی کی. اس کی حضرت تھانوی رحمۃ صاحب نے بڑی عجیب مثال, چونکہ ان کا تو یہی ہے نا کہ ان کا تو ایک ہی جذبہ ہے نا, دو نہیں ہے چشتی سلسلے میں نا, تو حضرت نے ان کی مثال دی ہے ایسی کہ جیسے کوئی بچہ ہے چھوٹا, اس کو آپ چلنا سکھاتے ہیں. ہمارے پشتوں میں اس کو کہتے ہیں پاپلی پاپلی پاپلی, ہاں جی, تو مطلب یہ ہے کہ وہ بچہ چلنے لگتا ہے تو دو قدم چل کے گر جاتا ہے, پھر اس کو اٹھا دے ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ پاپلی پاپلی پاپلی, ہاں جی, پھر وہ تھوڑا چار پانچ قدم چل کے گرنے لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر اس کو آپ ہمت دلاتے ہیں, اٹھو اٹھو اٹھنا پاپلی پاپلی پاپلی, اس کو کہتے ہیں, پھر سات آٹھ قدم چل کے گر جاتے اور رونا شروع کر لیتے ہیں. بس پھر اس وقت جو بڑے جس کو کر رہے اس کو اٹھا لیتے, ہو ماشاء اللہ بچے نے یہ کیا ہو گیا, یہ جذبے بھی یعنی اللہ نے اس کو اب چلا دیا, اللہ نے اپنے مطلب سارا طرف سے اس کو دے دیا. تو یہ کہ مطلب حضرت فرماتے ہیں جب اللہ کھینچتے تو ہزاروں سالوں کا سلوک دنوں میں طے ہونے لگتا ہے, لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو پیش تو کرو نا, رونا تو شروع کرو نا، پیش تو کرو نا، چلنا تو شروع کرو نا. تو یہ سلوک کیا ہے؟ یہی چیز ہے. حضرت فرماتے کبھی بھی کوئی اپنے زور سے نہیں چل تکمیل کر سکتا. یہ رستہ ہمارے لائف میں مکمل ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے لائف میں جب ہمارے 60 سال 70 سال اس میں پورا نہیں ہو سکتا. یہ اس کو اللہ ہی پورا کرتا ہے. لیکن سٹارٹ میں آپ کو چلنا پڑے گا، آپ کو دکھانا پڑے گا کہ میرے اندر جتنی طاقت ہے میں اس کو ضرور لگاؤں گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کے گلے کے اوپر چھری پوری زور سے چلائی تھی، لیکن اللہ پاک نے نہیں چلنے دی اور مینڈے کے اوپر چلنے دی. لیکن باوجود اس کے اللہ پاک فرماتے تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، تو نے اپنا خواب. یہ جو مقام تجھے اسماعیل علیہ السلام کے ذبح پر مل سکتا تھا وہ تجھے مینڈے ذبح کرنے پر مل گیا. کیوں؟ تو نے کوشش کی ہے، تیری کوشش قبول ہوئی، تیری کوشش قبول ہوئی ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ ہماری کوشش قبول فرما دے، رہی صحیح کوشش قبول فرمائے، تو کام تو ہو گیا نا، مقصود تو حاصل ہو گیا. تو یہی مال ملے گا. کہتے نا کسی نے کہا تھا کہ اللہ جل شانہ بہانہ بھی جو ہے، بہانہ جو ہے، مطلب اللہ تعالیٰ زیادہ نہیں چاہتا، وہ جو ہے نا وہ بہانہ چاہتا ہے. مطلب کوئی نہ کوئی رستہ بناؤ، اس کے ذریعے سے اس کو راضی کر دو، بس وہ جب راضی ہو جائے تو کام بن گیا. تو فرمایا مکمل، اور یہ تکمیل سے اللہ فی الاشیاء کے تمام ہوتی حاصل ہو گئی تھی. اور اب جذبہ کی دوسری جہت بھی میسر آ گئی. دوسری جہت کیا ہے؟ سلوک سے اللہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد دوسرے جذبہ آ گیا جو اللہ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے. حضرت نے اس کو بھی فرمایا ہے کہ یہ جذبہ قسمی جو ہے، یہ جذبہ وہبی کی طرح ہے. ابتدا میں، کیونکہ جذبہ تو جذبہ ہی ہوتا ہے نا، چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو، لیکن پہلے والے جذبے میں جس میں سلوک تو نہیں ہوا، یہ وقتی ہے، یہ وقتی ہے، یہ تو صرف ایک پروسیجر ہے. جبکہ جو بعد میں حاصل ہوتا ہے یہ باقاعدہ نتیجہ ہے، مقصود ہے، یہ قرب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ فرمایا کہ حقیقت میں ایک دوسرے کے بالکل مختلف ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے، لیکن ایک جیسے نظر آتے ہیں. تو فرمایا کہ حضرت نے جو فرمایا تھا کہ میں نے انتہا کو ابتدا میں مندرج کر دیا، حضرت باقی حضرت خواجہ بہودی نقشبندی رحمۃ اللہ نے جو فرمایا تھا کہ میں نے انتہا در بدایت مندرج کر دی، کہ میں نے جو ہے مطلب ہے کہ انتہا کو ابتدا میں مندرج کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ گوئے کہ ابتدا میں وہ چیز میں لایا ہوں جو انتہا میں حاصل ہوتا ہے، اس کی طرح چیز لایا ہوں. تو یہ تو ایک مینجمنٹ ہے، یہ اس کی طرح نہیں ہے، نہیں وہ ایگزیکٹلی وہ ہے ہی نہیں، لیکن اس کی طرح ضرور ہے مینجمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. اب یہاں آج کل کے نقشبندی ممبر پہ بیٹھ کر اعلان کہتے ہیں جو ہماری ابتدا ہے دوسروں کے انتہا ہے. انا للہ، یہ کلمہ تکبر، اس کے ملے سے ان کو فائدہ ہوگا کیا؟ تکبر سے کسی کو فائدہ ہوا ہے؟ یہ تو کلمہ تکبر ہے کہ دوسروں کے جو انتہا ہے وہ ہماری ابتدا ہے، اور علماء ممبر پر بیٹھ کے کہتے ہیں، میں نے خود سنا ہے. تو کیا اصلاح ہو گئی ان کی؟ تو اصل بات یہی ہے، مطلب یہ جو چیزیں ہیں، اب دیکھو حضرت یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں نا کہ پہلے جذبہ اولا تھا، پھر اس کے بعد جذبہ ثانی ہو رہا ہے. کیا ہے؟ جس کو جذبہ نہایت یا جذبہ ثانی کہتے ہیں، جو صرف اللہ میں حاصل ہوتی ہے، اور یہی وہ مقام فنا ہے جس میں عارف کو ذات بلا کیف کا وصول بلا کیف حاصل ہو جاتا ہے. حضرت خواجہ عبداللہ احرار قدس نے اس جذبہ کو نہایت کو فنا سے تعبیر کیا ہے، فنا سے، اور غالباً اس سے مراد وہی فنا ہے جو تجلی ذات اور صرف اللہ کی حقیقی وصول کے بعد میسر آتی ہے، اور اس فنا کے دوران سالک کو فنا ارادہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. یعنی وہ اللہ کے ساتھ میں اگوئے کہ اپنے آپ کو بالکل ایک وہ سمجھ لیتا ہے کہ میں خود کچھ بھی نہیں ہوں، بس اللہ تعالیٰ مجھ سے جو کروائے تو کروائے. ہاں جی، جو اسی فنا کی ایک قسم ہے. فارسی شعر میں یہی ظاہر واضح ہو گئی، عربی شعر نے بھی اس مفہوم کی تعریف فرمائی ہے. اب میں آپ کو ایک کلام سناتا ہوں جو اسی چیز کو لیے ہوئے ہے. اس کا عنوان ہو سے ہے. تو اصل میں تو یہ قادری نسبت کی غزل ہے, لیکن یہ فنائیت کو ظاہر کرنے کے لیے بہترین غزل ہے, مطلب فنائیت کو ظاہر کرنے کے لیے, کیونکہ سلسلہ سارے اچھے ہیں اور سارے برابر ہیں, اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کی. البتہ یہ ہے کہ مناسبت کی بات ہے, جس کو جس سلسلے مناسبت ہو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن بہرحال ہر سلسلے کا اپنا اپنا رنگ ضرور ہوتا ہے. تو یہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. اس کو غور سے سنیں.
عنوان ہے ہو. دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو. دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو. آنکھ جس جانب دیکھے میری, ہر طرف وہ پائے ہو. آنکھ جس جانب دیکھے میری, ہر طرف وہ پائے ہو. دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو.
دیکھیں قلب و نظر, یہ لفظ ہے قلب و نظر, یہ انسان کی جو ویژن ہے وہ دو چیزوں پر ہے, ایک قلبی ہے اور دوسرا نظر سے ویژن سے. تو دل میں بھی اللہ آ جائے اور آنکھوں میں بھی, تو اس کو کیا نظر آئے گا؟ اللہ کے علاوہ کیا نظر آئے گا؟ اسی کو فنائیت کہتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ اسی کو فنائیت کہتے ہیں.
دل میرا اب اس کے پاس, دل میرا اب اس کے پاس, دل میرا اب اس کے پاس, دل میرا اب اس کے پاس. مجھے پہ رحمت اس کی کہ اب خود ہی اسے چلائے ہو. مجھے پہ رحمت اس کی کہ اب خود ہی اسے چلائے ہو. دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو. ہوں تو اب ہوں ہی ہے, اب تو ہوں سے اس کو ہی پاؤں. ہوں تو اب ہوں ہی ہے, اب تو ہوں سے اس کو ہی پاؤں. ہوں اللہ اور اللہ کا ذکر مجھ سے کرائے ہو. ہوں اللہ اور اللہ کا ذکر مجھ سے کرائے ہو. دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو. اس کا دشمن میرا دشمن, توڑنا اس سے چاہے جب. اس کا دشمن میرا دشمن, توڑنا اس سے چاہے جب. جال بچھائے میرے واسطے, اس سے نکلوائے ہو. جال بچھائے میرے واسطے, اس سے نکلوائے ہو. دل میں میرے آئے
یعنی اگر کسی شیطانی نظام سے کوئی بچ جائے تو اس کو اپنے کھاتے میں نہ ڈالے کہ میں اتنا قابل ہوں کہ میں اس سے بچ گیا. کس نے بچایا؟ اللہ نے بچایا. مطلب یہ اس طرف اشارہ ہے.
نین میں میرے سمائے ہوں, نفس اور شیطان اپنے اپنے جالوں میں پھنسائے ہیں, نفس اور شیطان اپنے اپنے جالوں میں پھنسائے ہیں, گتھیاں سلجھانے میں مشکل ہو مجھے سمجھائے ہو, گتھیاں سلجھانے میں مشکل ہو مجھے سمجھائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو, کوئی چاہے جب میں بولوں بولنا مجھ کو آئے نا, کوئی چاہے جب میں میں چپ کے کیا بولوں لیکن بات خود ہی بلوائے ہو.
جب ہم کہتے ہیں ما توفیقی الا باللہ, یہ وہی چیز ہے نا.
میں چپ کے کیا بولوں لیکن بات خود ہی بلوائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو, آگے پیچھے جانوں نہیں ماضی حال المستقبل, آگے پیچھے جانوں نہیں ماضی حال المستقبل, میری نظر محدود میں اندھا سب کچھ خود دکھائے ہو, میری نظر محدود میں اندھا سب کچھ خود دکھائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو, میری نظر محدود میں اندھا سب کچھ خود دکھائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو, کان پڑی سنائی نہ دے اس شور دنیا میں, جب کان پڑی سنائی نہ دے اس شور دنیا میں, جب کان میرے سنتے ہیں کچھ تو اپنی بات سنوائے ہو, کان میرے سنتے ہیں کچھ تو اپنی بات سنوائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو, نام محمد جن کا ان کی امت میں پیدا کیا, نام محمد جن کا ان کی امت میں پیدا کیا, ایسے من کے پیارے پہ شبیر دل بولے ہائے ہو, ایسے من کے پیارے پہ شبیر دل بولے ہائے ہو, دل میں میرے آئے ہو, نین میں میرے سمائے ہو, دل میں میں میرے آئے ہو، نین میں میرے سمائے ہو۔
تو فرماتے ہو من لم یکن فی حب مولاہ فانیاں فلیس لہو فی کبریاہ سبیل۔ اسی فنا اور یعنی مطلب جو اپنے مولا میں فانی نہیں ہوا، اس کی محبت میں فانی نہیں ہوا، تو اس کو اس کی بڑائی کا طرف سمجھنے کا راستہ نہیں ملتا۔ آئی جذبہ اولا سالک کو سیر اللہ میں حاصل ہو جاتا ہے، اس کو جذبہ نقشبندیہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ اظہار صرف نقشبندیہ سلسلے میں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ مطلب جس کو کہتے ہیں جذب قصبی، باقی یہ حضرات ڈائریکٹ سالوک طے کرتے ہیں، ان کو اس جذبے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ جذبہ صرف سلسلہ نقشبندیہ کا خاصہ ہے۔ جذبہ ثانیہ سالک کو صرف اللہ میں میسر ہوتا ہے، اور یہ جذبہ تمام سلسلہ طریقت میں مشترک ہے، مطلب سب کو یہ ملتا ہے۔ گویا کہ نقشبندیہ حضرات جو ہوتے ہیں یہ مجذوب سالک مجذوب ہوتے ہیں، مجذوب سالک مجذوب ہوتے ہیں، اور باقی حضرات سالک مجذوب ہوتے ہیں، مطلب پہلے سلوک طے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کو جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امام ربانی کو سرو نے مرکز مقام صرف اللہ کی جو اصطلاح استعمال فرمائی، ہو سکتا ہے کہ اس عارف کا مبدع فیض مراد ہو، مبدع فیض جو ہوتا ہے مطلب جہاں سے اس کو فیض ملتا ہے اس کو مبدع، یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اسے مرتبہ ذات مراد لیا۔ صوفیاء کے نزدیک فنا ارادہ کی تعریف یہ ہے، ارادہ خود را خود را در ارادہ حق جل شان و گم ساختن، یعنی سالک کا اپنے ہر ارادے کو حق تعالیٰ کے ارادے میں گم کر دینا، یعنی مردوں کی طرح سالک کی ہر خواہش کا زائل ہو جانا، یہ فنا ارادہ ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ، جن کو بہلول دانہ بھی کہتے تھے اور بہلول دیوانہ بھی کہتے تھے، جو لوگ ان کی باتیں نہیں سمجھتے تو کہتے بہلول دیوانہ ہے، اور جن کو سمجھ آتی تھی وہ تو غش غش کر اٹھتے کہتے ان کو بہلول دانہ کہتے تھے۔ تو ہارون رشید ایک دفعہ گزر رہے تھے تو ان کو دیکھا کہ بڑے مزے میں بیٹھا ہے، انہوں نے کہا کہ بہلول کس حال میں ہو؟ انہوں نے کہا اس آدمی کے حال کا کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے؟ تو حیران ہو گیا، انہوں نے کہا آپ نے خدائی کا دعویٰ کب سے کیا ہے؟ اس نے کہا میں نے تو نہیں کیا۔ انہوں نے کہا تمہاری باتوں سے تو یہی پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں سمجھے، میں نے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں فنا کر دیا، میں نے اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے، اب جو کچھ اللہ کر رہا ہے وہ میں ہی کر رہا ہوں، مطلب کیونکہ میرے ہی ارادہ ہے، میں بھی یہی کر رہا ہوں، میں بھی یہی چاہتا ہوں، تو مطلب اس وجہ سے مطلب ظاہر ہے کہ میں جو اللہ چاہتے وہی میں چاہتا ہوں، لہذا مجھے کیا پریشانی ہے، جو اللہ چاہتے وہی میں چاہتا ہوں، لہذا مجھے کیا پریشانی ہے۔ تو یہ اصل میں یہی بن، دیکھو نا یہاں پر کہتے ہیں ارادے خود را در ارادے حق جل شانو گم ساختن، یعنی اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں گم کر دینا۔ تو مقامات عالیہ میں عبور کا مطلب معلوم ہونا چاہیے کہ وہی مکتوب شریف ہے جس کے بعض عبارت کو غلط مفہوم کا جانا پینا کہ کچھ شرط پسندوں نے امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف جہانگیر بادشاہ کو پڑھ گیا تھا۔ میں نے کہا یہ مشکل مکتوب ہے، یعنی پہلے بھی یعنی اس کے ساتھ ہاتھ ہو چکا ہے، اور اس نے آپ کو گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا تھا۔ امام ربانی ہم سے اس مکتوب کے مذکورہ بال صدور میں حضرت خواجہ بابی کلر رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے سیر و سلوک کے دوران جو باطن احوال مشاہدہ ظاہر ہوئے تعریف فرمایا، جن میں آپ نے خلفائے راشدین کو مقامات عالیہ میں اپنا روحانی عبور کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھو یہ اپنے آپ کو ان کے مقامات پہ سمجھتا ہے، مطلب یہ ان کو یہ سمجھایا ہوگا نا۔ تو اور ساتھ ہی وضاحت بھی فرمائے کہ ان مقامات میں رسائی حاصل کرنے والے سالک اور صاحب مقام بزرگ میں فرق ہے، وہی کہ صاحب مقام کو اس میں جگہ اقامت و قرار حاصل ہے اور دوسرے کو صرف عبور و مرور حاصل ہے۔ بھئی جو وہاں ٹرانزیشن میں صرف جا رہے ہیں گزر رہے ہیں ان کی بات کیا ہے، جو وہاں رہ رہے ہیں ان کی بات کیا ہے؟ دونوں ایک جیسے ہیں؟ دونوں ایک جیسے تو نہیں ہے۔ اچھا جو محض مشاہدہ دلیل فضیلت نہیں ہے، ظاہر ہے کہ صاحب مقام و استقرار صاحب عبور و مرور سے افضل ہوتا ہے۔ آپ نے تقریر فرمایا کہ خود راہم بن انعکاس عام مقام رنگی و منقش یافت، یعنی اس خادم نے اپنے آپ کو مقام محبودی کے پرتوں سے رنگین و منقش محسوس کیا، جو سیدنا صدیق اکبر کے مقام سے قدر بلندی پر۔ اس ارشاد میں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس مقام پر متمکن ہوا یا اس میں داخل ہوا، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس مقام سے رنگین پایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس مقام کے پرتوں سے اپنے آپ کو رنگین محسوس کیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میرے خیال میں بہت آسان ہے سمجھنا اس کا۔ کوئی بہت بڑا افسر آیا ہے، اور اس کے لیے پورا ایک نظام سجا ہوا ہے، ٹیبل سجا ہوا ہے، اس پہ انواع اقسام کے کھانے، تفریح کے مقامات سجے ہوئے ہیں، بینڈ بجایا جا رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ گویا کہ جتنے بھی اس کے اچھا وہ سب کچھ ان کے ساتھ کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں ان کی خدمت کے طور پہ، خدام ہیں. اچھا وہ انواع اقسام کے کانے وہ بھی گا رہے ہیں، اچھا وہ بینڈ باجے وہ بھی سن رہے ہیں، وہ جن راستوں سے بادشاہ گزر رہا ہے یا افسر گزر رہا ہے ان سے وہ بھی گزر رہے ہیں. کیا خیال ہے، دونوں ہی جیسے ہیں. اب اگر وہ کہتا ہے میں ان تمام چیزوں سے گزرا ہوں تو کیا جھوٹ ہوگا؟ جھوٹ تو نہیں ہے، لیکن کیا ان کے برابر ہے؟ بس یہی تو بات ہے نا، یہی تو بات ہے. اس چیز کو لوگ نہیں سمجھتے. تو مرور ایک چیز ہے، مستقرار اور چیز ہے، جس کے لیے ہے وہ اور چیز ہے، اور جو لوگ تفیلی طور پر لے رہے ہیں وہ اور چیز ہے. ہم تفیلی ہیں، ہم تفیلی ہیں، اللہ میں تفیلی رکھے، بہت بڑی نسبت ہے. ہم تفیلی ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہم ان کے برابر تو اپنے آپ کو نہیں سمجھ سکتے. لیکن کوئی ہمیں تفیلی بھی نہ سمجھے، یہ بھی زیادتی ہوگی، یہ بھی زیادتی ہوگی. ہاں جی، مطلب یہ والی بات ہے. تو بہرحال یہ حضرت نے یہی بات فرمائی ہے کہ مجھے یہ مقامات سے گزر رہا ہوں، تو گزرا ہوں تو کسی کی برکت سے گزرا ہوں نا، تو جس کے برکت سے گزرا ہوں تو اس کے برابر تو نہیں کیا نا. بس یہی بات ہے. میرے خیال میں حضرت کے بہت سارے مکتوبات میں محمدی مشرب کی بات آتی ہے، تو اس میں یہی تو چیز ہوتی ہے. لیکن ظاہر ہے لوگ سمجھے تو سمجھے. اچھا، اس ارشاد میں بھی آپ نے نہیں فرمایا کہ میں اس مقام پر متمکن، اس میں داخل ہوئی، یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں نے اپنے آپ کو اس مقام سے رنگین پایا، بلکہ یہ فرمایا کہ اس مقام کے پرتوں سے، پرتوں سے کیا، ذل، بھائی ایک آدمی ہے، میں آپ کو بات بتاؤں، ذرا اور طریقے سے سمجھا دوں. ویڈیو بنی ہوئی ہے اور وہ ویڈیو کوئی دیکھ رہا ہے، تو ساری جگہ اس نے دیکھ لیا نا، اور کسی نے خود وہاں جا کر دیکھ لیا، تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں میں نے وہ ساری چیزیں دیکھ لی، اور وہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ساری چیزیں دیکھ لی، کیا برابر ہے؟ تو یہ جو ویڈیو ہے وہ ذل ہے، پرتو ہے. وہ پرتو ہے. ہاں جی، تو یہ تو میرے خیال میں آج کل روزمرہ کے گیم ہے، اس کی وہ نہیں ہے کہ، بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس میں گم ہے وہ ساری چیز اس کے لیے کائنات سجائی گئی، لیکن اس پہ اس کی نظر نہیں ہے، اور ہم جیسے کمزور ہے، ہماری نظر ہے، کیونکہ وہ اتنی استغراق نصیب نہیں ہے. جن میں آپ کو ایک بات صاف بات بتاؤں، یہ جو اللہ والے جاتے ہیں نا، اللہ والے روزہ اقدس کے پاس، یقین جانے وہ سامنے سے نہیں گزر سکتے، سامنے سے نہیں گزر سکتے. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ قدمین شریف میں بیٹھتے، مواجہ کی طرف نہیں جاتے تھے، اور قدمین شریفین میں آپ سے ہم کی قدم مبارک سے ذرا ہٹ کے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے بالکل. ایک دفعہ ان کو کوئی اٹھا رہا تھا، چونکہ ظاہر معذور تھے، تو اٹھاتے ہوئے پیر کے چند کچھ حصہ قدمین شریفین کے محاذ میں تو جرجر لگ گئی، اس طرح ڈر کے مارے جرجرے لگ گئی. ہاں جی، اور جو دوسرے لوگ ہیں، جو ہم جیسے لوگ ہیں، وہ جا کر وہ اس میں دیکھتے ہیں، جالیوں میں دیکھتے ہیں، کیا دونوں برابر ہیں؟ بظاہر تو وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے ہیں، اور جو نہیں دیکھ رہے وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان کو اس مقام کا اندازہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں، لہذا وہ آگے نہیں جاتے، اور جو جالیوں کے اندر دیکھتے وہ بند ہیں، ان کو کیا پتا کہ کون سا مقام ہے. ہاں جی، یہ کون سا مقام ہے، لہذا وہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور بلکہ ان سے بھی زیادہ اندھے جو ہوتے ہیں، جو بالکل کوہرے ہوتے ہیں، وہ وہاں ویڈیو بناتے ہیں، وہ وہاں ویڈیو بناتے ہیں. تو یہ میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ اصل میں ہم ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ایسا ہے، حضرت نے اس چیز کی طرف اشارہ فرمایا. پرتو سے اپنے آپ کو رنگین محسوس کیا. اہل علم پروازی کے اصول مقام میں اور پرتو مقام سے رنگین ہونے میں کتنا فرق ہے. چنانچہ جہانگیر بادشاہ نے امام ربانی کو سرو کی خدمت میں ملاقات کا اشتہار ظاہر کر کے حکم نامہ جاری کیا جس میں آپ کو جمع خلفائے صاحبزادگان تشریف لانے کی دعوت دی گئی اور حاکم سرین کو ہدایت کی کہ جس طرح ممکن ہو مجدد صاحب کو یہاں بھجواؤ. آپ نے پہلی بات ان پر اطلاع پا کر اپنے اہل خانہ اور خلفاء کو مطلع کر دیا تھا کہ اس سے قبل بندہ کی جمالی تربیت ہو رہی ہے, اب جلالی تربیت کا بندوبست ہونے والا ہے. یہ ابتلاء تکلیف صرف ایک سال کے لیے, بعد ازاں آرام ہو گئے. آپ نے قضاء و قدر کے فیصلے کے مطابق جہانگیر کے پاس جانا قبول فرما لیا. جو ہی آپ شاہی دربار کے قریب پہنچے تو آپ کا شاہی مہمان کی حیثیت سے خیر مقدم استقبال کیا گیا. آپ جب آپ دربار میں تشریف تو آپ نے آداب شاہی جو خلاف شرط ہے ادا نہیں فرمایا, لیکن موجود بادشاہ آپ کی پرنوار شخصیت و بارو حیثیت سے بےحد متاثر ہوا اور آداب شاہی بجانے والے پر ذرا بھی متاثر ہوا. یہ حال دیکھ کر درباری خوش آمدید لوگ بہت حیران ہوئے. ایک حاضر منکر وزیر نے کہا, بادشاہ سلامت یہ وہی شخص جو اپنے آپ کو انبیاء کرام سے افضل بتاتا ہے اور حضرت سید اکبر سے بھی اپنے آپ کو بہتر افضل سمجھتا ہے, معاذ اللہ. اور کہ مکتوب گرامی مکتوب نمبر 11 پیش کیا. جنگی اس پر آپ نے فرمایا, جو شخص علی مرتضیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل جانے وہ دائرہ اہل سنت و جماعت سے خارج سمجھا جاتا ہے. چی جائے کہ کوئی اپنے آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سمجھے وہ جس بار سے لوگ یہ مطلب سمجھو وہ سیر عروجی کا حال ہے. کیا اکثر صوفیاء کو ابتدا حال میں بڑے بڑے مقامات کی سیر حاصل ہوتی ہے اور پھر اپنے اصلی مقام پر آ جاتے ہیں. مثلا دربار شاہی کا ہر ایک امیر وزیر اور شہزادہ کی جگہ مقرر ہے. اگر سلطان کو کسی شخص کو مصلحتن اپنے پاس ذرا سی دیر کے لیے طلب فرمائے اسے سرگوشی کر کے پھر اس کو واپس کر دے, چونکہ وہ شخص تمام ارکان سلطان کے مقامات سے گزرتا ہوا آئے گا تو اس سے ضروری نہیں کہ وہ شخص ان کا ہم رتبہ و ہم درجہ بھی ہو. یہی حال اس عروجی باطنی کا بھی ہے. علاوہ ازیں میں نے اس مکتوب میں جو لکھا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس مقام کے اکثر رنگین پایا. اس کی مثالیں سے اگر کوئی چیز آفتاب کے اکثر روشن ہو جائے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آفتاب ہو گئی. زمین ہر روز آفتاب کے اکثر روشن ہوتی ہے مگر نہیں کہا جاتا کہ زمین آفتاب ہو گئی. عرض کے حضرت کے معقول جوابات سے بادشاہ کو اس تصور ہوئے کہ اس کا غصہ دور ہو گیا. چنانچہ اس مکتوب کے انہی بارات سے کئی علماء وقت کو بھی دھوکہ لگ گیا اور بلا تھکی حضرت کے مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے. مگر جب ایک حال واضح ہوئی تو ان میں سے بعض نے توبہ معذرت کر لی, جیسے کہ شیخ عبدالحق دلبر سے بھی پہلے غلط فہمی ہو گئی تھی لیکن بعد ازالہ ہو گیا. امام ربانی رحمۃ اللہ نے مکتوب میں فرمایا, شخص کے خود را از حضرت صدیق افضل داند امری او از دو حال خالی نیست, زندگی محض است یا جاہل صرف. یعنی جو امیر جو شخص اپنے آپ کو حضرت صدیق سے افضل جانتا ہے اس کا حکم دو حال سے خالی نہیں, یا وہ زندگی محض ہے یا جاہل صرف. وہ شخص جو حضرت امیر علی رتن کو حضرت صدیق سے افضل سمجھے علی سن جماعت کے گروہ سے نکل جاتا ہے, تو پھر اس شخص کا کیا حال ہے جو اپنے آپ کو ان دونوں سے افضل سمجھے. اچھا سلطان ستور اچھا فرماتے ہیں کہ ایک اور عرض کے سمر ارشاد تبلیغ میں مشغول ہونا کا ترک کرنے پسندیدہ نظر نہیں آتا, اور کیسے پسندیدہ ہو سکے جبکہ حالت یہ ہے. میرے خیال میں پورا نہیں ہوگا, ابھی اسی پہ ختم کر لیتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی اذان ہونے والی ہے.